بسم الله الرحمن الرحيم يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. يا حضرت شيخ الإسلام امام ابن تيمية رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ میں نے ان کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پورے طور پر شروع سے آخر تک حنبلی المذہب رہے. آپ ان کی زندگی پڑھیں تو حیران ہوں گے کہ میں نے جو لفظ استعمال کیے کہ ان پر کتنا بڑا ظلم کیا گیا ظالموں نے, ظلم کرنے والوں نے, کہ جو شروع سے لے کر آخر تک ان کے حالات واقعات آپ پڑھیں تو یہ آپ کو جو اس قصیدے میں سائل کے سوال کے جواب میں حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ هذا اعتقاد الشافعی و مالک و ابی حنیفة ثم احمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. تو اس سائل کو بھی ان ائمہ اربعہ کے طریق پر لانے کی وہ دعوت دے رہے ہیں, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ شروع سے لے کر آخری زندگی تک تمام واقعات اس کی شہادت دیں گے. اب دیکھیے سب سے پہلے کہ انہوں نے کہاں پڑھنا شروع کیا, تو اس وقت دمشق میں حنبلی مذہب اور مسلک کے دو بڑے مشہور مدرسے تھے, ایک دارالحدیث سکریہ جو قصاعین کے محلے میں تھا, اور وہاں کے شیخ الحدیث خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے والد محترم عبد الحلیم ابن تیمیہ تھے. دوسرا مدرسہ اس کا نام بھی مدرسہ حنبلیہ. اس کو مدرسہ حنبلیہ بھی کہتے تھے, مدرسہ ابی عمر بھی کہتے تھے. جو بانی تھے مدرسے کے ان کی طرف منسوب کر کے مدرسہ ابی عمر کے ابو عمر محمد بن قدامہ مقدسی نے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو ابتدائی ساری تعلیم ان دونوں مدرسوں سے ابن تیمیہ نے حاصل کی, اور جو بنیادی جن کی بنیاد ہی مسلک حنبلی پر تربیت اور تعلیم کے ذریعے ہوئی ہو, اس زمانے کے واقعات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. لکھا ہے کہ اس وقت جو پڑھتے تھے ابن تیمیہ تو فوراً ان کو وہ حفظ ہو جاتا تھا اور ہمیشہ کے لیے یاد رہتا تھا. ایک واقعہ لکھا ہے علامہ حافظ ابن عبد الہادی نے تذکرہ عقود دریہ میں, کہ ایک مرتبہ ایک شخص دمشق سے آئے, ایک شیخ دمشق آئے, اور ابھی تو بچے ہیں لیکن ان کی قوت حافظہ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی. تو خاص طور پر ان سے ملنے کے لیے وہ شیخ وہاں پہنچے, तो एक दर्जी की दुकान में पूछा कि इस तरह का एक बच्चा हमने सुना है, तो दर्जी कहने लगे कि आप यहीं तशरीफ़ रखें, अभी यहाँ से वो थोड़ी देर में गुजरेंगे मदरसा जाते हुए। तो जब वो वहाँ से गुज़र रहे थे तो दर्जी ने उनको बुलाया और ये मुलाकात के शौकीन शेख से उनको मिलाया। तो उस वक्त इब्ने तैमिया के हाथ में एक तख्ती थी, वो शेख ने साफ करवाई और फिर 11 या 13 हदीसें इमला करवाई कि लिखो ये हदीसें, और उसके बाद इब्ने तैमिया से कहा कि ज़रा एक दफ़े फिर आपने खुद लिखा है, आप दोबारा नज़र डाल लो, पढ़ लो। तो इब्ने तैमिया ने उस पर नज़र डाली और तख्ती आने वाले शेख के हाथ में देकर फरमाया कि अच्छा सुन लें। तो एक हर्फ इधर उधर नहीं था। तो ये देखकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ तो अब दूसरी मरतबा फिर हदीस की इसी तरह असानीद लिखवाई, वो भी फौरन इब्ने तैमिया को हिफ्ज हो गई और आपने सुना दी। तो लिखा है कि वो शेख हैरान रह गए कि ये जो मैंने सफ़र किया और मैं मुलाकात के लिए यहाँ तक पहुँचा, जो शोहरत मैंने सुनी थी वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने पेशीन गोई की कि ये लड़का अगर ज़िंदा रहा तो यकीनन बहुत ऊंचे मर्तबे वाला होगा। इसी तरह ये हाफिज़ा आपका इस कदर मशहूर हुआ कि शेख अबुल मुज़फ़्फ़र यूसुफ़ बिन मोहम्मद अल-उक़ैली अद-दिमश्की अपनी किताब अमाली में सातवीं मजलिस में लिखते हैं कि हमारे ज़माने के अजीब व गरीब हाफ़िज़ा रखने वाले लोगों में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया थे, कि वो एक किसी किताब का एक मरतबा मुताला फरमा देते तो पूरी किताब उनको जहन नशीन हो जाती, फिर वो किताब देखे बग़ैर ही सफ़े के सफ़े उस किताब के नकल करके करते चले जाते थे। फिर उसी ज़ेल में उन्होंने एक किस्सा लिखा कि हज़रत इब्न तैमिया के वालिद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत अब्दुल हलीम इब्न तैमिया अपने बच्चों के साथ कहीं सैर के लिए जा रहे हैं, सब बच्चे साथ हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया को बुलाया साथ चलने के लिए तो तैयार ना हुए। तो सारी फैमिली सारे घर वाले सैर के लिए चले गए। जब वापस आए तो सैर तफरी का तस्किरा होने लगा कि अब आए नहीं आए, तो तफरी हमारी बहुत अच्छी रही। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने एक किताब की तरफ इशारा करके फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे साथ आता तो मैं इसको हिफ्ज नहीं कर सकता था, जितनी देर में आपने तफरी की उतनी देर में मैंने ये किताब हिफ्ज कर डाली। अब्बाजान ने जब ये सुना कि इतना बड़ा दावा कि ये पूरी एक किताब की किताब सारी कैसे हिफ्ज हो गई, तो किताब हाथ में ली और फरमाया अच्छा सुनाओ, तो सुनाने शुरू की तो वो हैरान हो गए और नसीहत की बेटा ये वाकया किसी से बयान मत करना वरना तुम्हें नज़र लग जाएगी। तो इस तरह के हिफ्ज़ के बेशुमार उस ज़माने के वाकयात के जिसने हज़रत शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया کو امام کے درجے پر فائز فرمایا تو ان خوبیوں میں سے ایک سب سے بڑی خوبی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ان کی قوت حافظہ. تو اب یہ جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں بچپن میں وہ مدرسہ ہی حنابلہ کا, تو وہاں کون ہوگا؟ کوئی اثری, کوئی دوسرے نظریے کا ہو سکتا ہے؟ وہاں تمام حنبلی اساتذہ سے وہ پڑھ رہے ہیں. اور چلیے, یہ تو بچپن میں ابا جان نے, فیملی نے بٹھا دیا, پڑھ لیا, لیکن اپنے اختیار سے جب احادیث کے لیے اساتذہ کو منتخب کر رہے ہیں تو وہ تو ان کا اپنا انتخاب. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے اساتذہ میں سے کوئی جو تعداد گنوائی گئی ہے کوئی 50 کے قریب ہے, تو ان میں آپ چیلنج دے سکتے ہیں کہ ایک انسان ایسا بتائیں کہ جو مذاہب اربعہ میں سے کسی امام کا مقلد نہ ہو. یہ چیلنج ہر ایک کے نام کے ساتھ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ الشافعی. اب یہاں جن کو جو وہاں کے اس زمانے یہ قاضی القضات تھے, شمس الدین ابو محمد عبداللہ بن شیخ شرف الدین ازرعی حنفی, تو ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے حنفی. کہ جب مصر میں چاروں مذاہب کے قضات کا تقرر کرنا چاہا تو انہیں قاضی القضات بنایا, تو یہ حنفیوں کے وہاں کے سب سے پہلے قاضی القضات یہ مقرر ہوئے, یہ ان سے انہوں نے حدیث پڑھی. اسی طرح جو حنابلہ کے قاضی القضات شیخ الاسلام شمس الدین ابو عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدسی حنبلی, تو یہ دمشق میں سب سے پہلے قاضی القضات, وہ اوپر والے شمس الدین حنفی, وہ مصر میں سب سے پہلے قاضی القضات مقرر ہوئے, اور یہ شمس الدین ابن قدامہ حنبلی یہ دمشق میں سب سے پہلے قاضی القضات مقرر ہوئے. ان سے ابن تیمیہ نے حدیث پڑھی, پھر اس کے بعد ابو عبداللہ محمد دمشقی, ابو محمد عبدالواسع ہروی, ابو زکریہ صیرفی حرانی, جمال الدین بغدادی, زین الدین انماطی, جمال الدین صابونی, کمال الدین حارثی, تقی الدین تنوخی, سیف الدین, یہ جتنے ہیں سارے کے سارے, میں نے جتنے نام گنوائے میں نے کہا نہیں کہ اس کو آپ چیلنج کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا ثابت کر دیں کہ جو ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مقلد نہ ہو. آگے اور نام سنیے, سیف الدین ابو زکریہ یحییٰ ابن عبد الرحمن حنبلی, اب ان کے نام کے ساتھ تصریح ہے کہ یہ حنبلی. تو یہ اور تمام اساتذہ, زین الدین بالسی, ارشید الدین عامری, کمال الدین سعدی, شرف الدین قواس طائی, ابو عبداللہ جزری, تو یہ سب کے سب مقلد, کسی نہ کسی امام کے ائمہ اربعہ میں سے مقلد. اور سنیے, زین الدین ابو اسحاق ابراہیم ابن سدید انصاری حنفی. تو اسی طرح یہ کہاں تک گنوائے، زین الدین حداد دمشقی اور عماد الدین انصاری، اسی طرح ابو بکر ابن عمر ابن یونس المزی الحنفی، تو یہ سب کے سب آپ سن رہے ہیں کہ کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے، ہیں مقلد سارے کے سارے. اسی طرح شیخ برہان الدین ابو اسحاق ابراہیم بن صفی الدین القرشی الحنفی. تو اب جو پہلا اور آخری مقصد ابتدائی زندگی سے لے کر مرنے تک ابن تیمیہ کا رہا، طلب حدیث، تو اس میں جتنے اساتذہ ہیں سارے کے سارے مقلد. فخر الدین ابو الحسن علی ابن احمد بن عبد الواحد المقدسی الحنبلی، دیکھیے یہ حنبلی ہے. تو پھر یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ اس امام کے متعلق کہا جائے کہ وہ تقلید کے خلاف تھے. یہ اس کو سمجھ نہیں سکے کہ ہماری طرح جو جاہل ہوتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں کہ انہیں ہر چیز میں مسئلہ کہ کان میں دوا ڈالیں تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھ میں ڈالیں تو کیا حکم قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم جاہلوں کے لیے ضروری اور فرض ہے کہ ہم جس کو آپ نے امام بنایا، امام شافعی رضی اللہ عنہ کو بنایا، تو وہ ان کے مسئلے پر عمل کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا قلادہ اور پٹا گلے میں ڈالا ہے، تو ان سے مسئلہ معلوم کریں، اس کے مطابق عمل کریں. لیکن یہ جو ایک بڑی، بہت بڑی ایک جماعت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء محدثین کی، کہ جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی امام کا مقلد بتاتے ہیں، لیکن ایک طرف تو وہ بتاتے ہیں کہ میں حنفی ہوں، لیکن بہت سے امور آپ ایسے پائیں گے کہ وہ مسئلہ فقہاء احناف کے فتوے کے خلاف ہوگا. کوئی اپنے آپ کو حنبلی المذہب بتائیں گے، جیسا کہ حضرت امام ابن تیمیہ، لیکن ان کا کسی مسئلے میں فقہاء حنابلہ سے اختلاف ہوگا اور وہ براہ راست ڈائریکٹ حدیث پر عمل کریں گے، تو اس سے ان کی تقلید والی بیعت ٹوٹنی جاتی اور مضبوط ہوتی ہے. کہ ایک ان کی اس حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شان معلوم ہوتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ ان کے مقلد. اس لیے حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں ہم نے بارہا دیکھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ پڑھیں گے بارہا. اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ نکاح کے بعد کھجوریں نثار کی جاتی ہیں، پھینکی جاتی ہیں، اور اس کو مستحب یا سنت بھی بتایا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے اس مسئلے میں تفصیل فرمائی حضرت گنگوہی قدس سرہ نے. حضرت نے فرمایا کہ یہ علی العموم نہیں ہے کہ جہاں کہیں نکاح ہو تو کھجوریں پھینکی جائیں لٹائی جائیں, یہ اس نکاح میں لٹائی جا سکتی ہے کہ جو نکاح مسجد سے باہر ہو, مسجد میں نہ ہو. لیکن جو نکاح مسجد میں ہو رہا ہے کہ مسنون وقت اور مستحب وقت جو نکاح کے لیے بتایا گیا وہ یہ کہ جمعے کے دن ہو, جمعے کے دن عصر کے بعد ہو اور مسجد میں ہو اور ممبر کے پاس ہو, تو فرماتے ہیں کہ جس جو نکاح مسجد میں ہو رہا ہو تو وہاں کھجوریں لٹائی نہیں جا سکتی, وہاں جائز نہیں ہے. کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ مسجد کے احترام کی جو روایات ہیں وہ زیادہ ہیں اور اصح ہیں ان روایات کے مقابلے میں جو کھجور کے لٹانے اور پھینکنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. دیکھیے کہاں تک حضرت کی نظر پہنچی. اور یہ حضرت سے پہلے یہ مسئلہ کسی نے کہیں نہیں گیا, کسی کی نظر اس پر نہیں گئی. کتنی 1300 برس کی تاریخ میں فقہ احناف میں کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہوں گے. تو اس طرح کہ ان بڑوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہیں کٹر حنفی حضرت گنگوہی قدس سرہ, مگر جہاں کہیں کوئی حدیث میں ان کا پہلو کمزور نظر آئے گا اور دوسری طرف کی احادیث ان کے نزدیک زیادہ اور اصح ہوں گی تو وہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر اس پر عمل کریں گے. تو اس چھوڑنے کی وجہ سے وہ حنفیت کا لیبل حضرت گنگوہی قدس سرہ کی ذات عالی سے نہیں ہٹ جاتا کہ وہ حنفی نہیں رہے کیونکہ انہوں نے فلاں مسئلے میں عمل نہیں کیا. اسی طرح کا ایک بڑا عجیب واقعہ آپ کو سناتے ہیں. حضرت شیخ قدس سرہ کے یہاں میں حضرت کے معتکف کے پاس ظہر کی نماز سے کچھ پہلے اپنے بستر پر تھا تو ایک جماعت مشائخ کی میرے بستر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. میں جلدی سے اٹھا, دیکھا تو میرے استاذ کے استاذ حضرت شیخ یونس صاحب مدہ ظلہم العالی کہ استاد محترم حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جون پوری وہ کھڑے ہیں, خود میرے استاد ہدایہ ثالث کے استاد حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ وہ کھڑے ہیں, اور تیسرے میرے استاذ کے دوست حضرت مولانا ہاشم بخاری میرے استاذ, میں نے ان سے شرح وقایہ پڑھی, ترجمہ پڑھا, تو ان کے دوست مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کھڑے ہوئے ہیں. تو میں جلدی سے کھڑا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرت سے اجازت لیں کہ ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں انہوں نے خود از خود بیان فرمایا یا میرے استفسار پر فرمانے لگے کہ آج جو ظہر کے بعد جنازہ ہونے والا ہے اس کے متعلق حضرت سے عرض کرنا ہے کہ اس یہ جو صورت یہاں ہے کہ جنازہ باہر ہوتا ہے, جنازے کے ساتھ جو غیر معتکف ہیں وہ سارے باہر ہوتے ہیں اور مسجد کی کھڑکی اور دیوار کے ساتھ صف بندی ان کی ہو جاتی ہے اور مسجد کے اندر والے معتکفین اسی صف میں لگ جاتے ہیں اور جنازہ پڑھ لیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سے جا کر عرض کرنا ہے کہ یہ جو صورت ہے اس کو بھی ہمارے فقہا نے مکروہ لکھا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ نہ جائیں تو بہتر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. مولانا سعید صاحب پالن پوری فرمانے لگے کہ ہمارے لیے رمضان المبارک کے بعد سوالات آنے شروع ہوتے ہیں اور جواب دہی مشکل ہو جاتی ہے. تو میں نے پھر دوبارہ عرض کیا کہ گستاخی معاف, حضرت شیخ قدس روح کو آپ جو مسئلہ نور الازا اور قدوری کا ہے وہ بتائیں, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت کے ذہن سے یہ مسئلہ اتنے عرصے تک اوجھل رہا اور ہمیشہ حضرت نماز پڑھتے رہے جنازے کی نماز, کہ اس صورت کو بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے چاہے جنازہ باہر ہو اور مقتدی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اقتدا کریں تو اس یہ بھی مکروہ ہے. تو میں نے کہا حضرت کو بھی یہ معلوم ہوگا لیکن کوئی وجہ ہوگی کہ حضرت کی تحقیق اس کے خلاف ہوگی. تو میری رائے ہے کہ نہ جائیں تو بہتر. کہا کہ نہیں آپ اجازت لے لیں. تو میں نے مولانا احمد صاحب کو اندر سے اشارہ کیا کہ مولانا احمد لولہ صاحب سے کیا اجازت لے لیں. یہ حضرات جیسے ہی اندر پہنچے تو حضرت نے گردن مبارک اٹھا کر پوچھا جی. تو انہوں نے ابھی آدھی بات کہی ہوگی کہ آج جو جنازہ ظہر کی نماز کے بعد ہوگا اس صورت کو بھی ہمارے فقہا نے مکروہ لکھا ہے. تو حضرت نے زوردار آواز میں فرمایا ابو الحسن مائک پر اعلان کر دو جس کی نماز جنازے کی مسجد میں نہ ہوتی ہو جس وہ باہر جا کر پڑھے. تو یہ حضرت کا ابو الحسن کو جو گرجدار آواز میں حکم تھا آرڈر تھا تو یہ سنتے ہی حضرات نیچے دیکھتے ہوئے باہر تشریف لے آئے. تو یہ اب حضرت شیخ قدس روح سے بڑھ کر حنفی کون ہوگا؟ لیکن جس مسئلے میں جہاں فقہا کا موقف کمزور انہیں نظر آتا ہے تو اس میں تو ان کے لیے فقہا کے فتویٰ پر عمل کرنا درست بھی نہیں ہوگا. جب ان کے سامنے دلائل موجود ہیں تو کیسے ان کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس ان مفتیوں کے فتوے پر اور فقہا کے مسئلے پر عمل کریں؟ تو اس طرح کہ آپ کے واقعات اس طرح کے اکٹھے کرنا شروع کریں تو بڑے لوگوں میں یہ چیزیں بہت کثرت سے آپ کو ملیں گی. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی بہت کثرت سے یہ چیزیں ملیں گی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے مسائل میں آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اس مسئلے میں کیا کروں. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شان بتائی جاتی ہے کہ وہ حنفی اپنے آپ کو لکھتے ہیں لیکن انہی ان کے تفردات جو فقہا احناف کے خلاف ان کے تفردات ہیں ان کو دیکھ کر اہل حدیث حضرات نے لکھنا شروع کر دیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور آپ کا خاندان حنفی نہیں تھا، تو یہ قطعاً غلط ہے. یہ تو شان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی کہ ایک طرف وہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، لیکن جہاں کہیں حنفیوں کا اور فقہاء احناف کا مسلک اور موقف کمزور نظر آئے گا اور دوسری طرف کی احادیث زیادہ ہیں اور اس پر انہیں اطمینان ہے، اس پر وہ عمل کریں گے. تو یہ بڑے لوگوں کی ایک شان ہوتی ہے. تو یہی وجہ بنی حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جو ان کو اس طرح بتانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ وہ تو خود اپنے متعلق فرماتے ہیں اس یا سائلی ام مذہبی وعقیدتی رزق الہدا من للہدایت اسألو، اور آگے جا کر فرماتے ہیں ھذا اعتقاد الشافعی و مالک و ابی حنیفۃ ثم احمد ینقل، کہ میں تو عقیدے میں بھی ان ائمہ اربعہ کا مقلد ہوں. اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے اور ماہ مبارک کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسے بڑوں نے اس کو وصول کیا، اللہ تعالی ہمیں وصول کرنے کی توفیق دے. اور حضرت ابن تیمیہ نے کیسے اس کو وصول فرمایا کہ حضرت ابن تیمیہ جیل میں ہیں، 2 سال اور چند مہینے اور چند دن آپ کو جیل میں رکھا گیا. تو اسی دوران میں، تو جس طرح حضرت شیخ قدس روح کہ یہاں یہ چیزیں ڈائری میں لکھی جاتی تھی، تو اب یہ جیل میں رہے کتنا، 2 سال 3 مہینے اور کچھ دن. تو اتنی مدت میں حضرت ابن تیمیہ نے 80 مرتبہ قرآن ختم کیا، اور 81 والا ختم ابھی چل رہا تھا کہ وہیں جیل ہی میں جب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پر پہنچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بس ان کلمات کے ساتھ ہی وہ مقعد صدق، آنکھیں پھاڑ کر آنکھ کھلی ہو گئی ہوگی اور دیکھ لیا ہوگا اور روح پرواز کر گئی. تو اس کو گنیے کہ یہ اہتمام تھا کہ قرآن میرا ختم ہونا چاہیے. آپ 2 سال 3 مہینے اور کچھ دن کو جب گنیں گے، اور ادھر 81 وہاں ختم ابھی ہونے کو ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح پابندی ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہر وقت ہم قرآن ہی قرآن پڑھتے رہیں، 3 دن میں بھی ختم کریں، 1 دن میں بھی ختم کریں، 1 دن میں بھی کئی ختم بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں تو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب